نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، ستر میں پارے کا تین پاؤ اور اٹھارہ میں پارے کا آدھا اس کی تلاوت کی گئی ہے. ابتدائی رکوع میں اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے کو بیان کیا ہے جو ان کی قوم کیا کرتی تھی، یعنی قوم چونکہ بت پرست تھی، بتوں کی پوجا کرتی تھی، اور سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے خود والد بت پرست بھی تھے اور بت گر بھی تھے، بت بنایا کرتے تھے، جس کا آپ نے تفصیلی واقعہ جو ہے وہ سولہ پارے میں سنا کہ جب انہوں نے اپنے والد کو نصیحت کی اس بات کی کہ وہ ایسے بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کے جواب میں بجائے اس کے کہ وہ اپنے بیٹے کی بات مانتے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے والد بجائے اس کے بات مانتے، انہوں نے اور غصے سے اس کو جواب دیا اور کہا کہ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں رجم کرا دوں گا. یعنی اس حد تک جو ہے وہ شدت تھی ان کی بت پرستی میں بھی اور بت گری میں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ سلام علی. اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ آدمی عام طور پر جب جاہل آدمی سے مخاطب ہو اس کا جواب یہی ہے، اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، یعنی کوئی آدمی جب جاہل آدمی بات کرے اور بحث مباحثہ شروع کر دے اس کا ایک ہی جواب ہے السلام علیکم، کہہ کر رخصت ہو جائے آدمی، یعنی اس سے مزید بحث نہ کر. اور دوسرا مطلب سلام علیک کا واقعتاً یہ ہے کہ اچھا بھائی ہماری آپ کی جدائی بات تب بھی وہی ہے، البتہ یہاں آگے فرمایا استغفر لک ربی، اللہ تعالیٰ سے میں آپ کے لیے استغفار کروں گا. تو جب تک حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا وہ اپنے والد کے لیے استغفار کرتے رہے، لیکن جب انہیں روک دیا گیا جیسا کہ گیارہویں پارے میں ہے تفصیل اس کی، اللہ تعالیٰ نے جب ان کو روک دیا تو پھر اس کے بعد انہوں نے استغفار نہیں کی. اس سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ کافروں کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں، ان کی ہدایت کی دعا تو کر سکتا ہے آدمی کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرما دے، لیکن ان کے لیے استغفار کرنا یا ان کی مغفرت کی دعا کرنا اس سے منع کر دیا اللہ رب العزت نے، اس لیے کہ جب ان کا خاتمہ کفر پر ہو، یا اللہ تعالیٰ کو تو چونکہ معلوم ہے کہ کس کا خاتمہ کفر پر ہونا ہے، اس کے بارے میں جب روک دیا جائے تو پھر کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرے. البتہ پوری دنیا کے کافروں کے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اپنی بھی ہدایت کی کہ جو خامیاں خرابیاں کوتاہیاں ہم میں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی دور فرما دے، اور کفار میں جو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف نہیں آتے، اللہ کو نہیں مانتے یا اس کے نبی کو نہیں مانتے، تو اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اس کی دعا آدمی کر سکتا ہے. بہرحال یہاں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو جب دیکھا کہ وہ بت پرستی میں مبتلا ہے، نہ صرف یہ بلکہ شدت ہے اس میں، اور پوری کی پوری قوم نہ صرف نچلے درجے کے لوگ بلکہ بادشاہ اور اس کے جتنے بھی معاملین ہیں وہ سب کے سب اس میں مبتلا ہیں. تو ایک دن جب وہ اپنے میلے میں کہیں گئے ہوئے تھے تو ان کا ایک بہت بڑا بت خانہ تھا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں داخل ہو کر یہ کیا کہ ان کے بتوں کو توڑ ڈالا، یعنی کسی کی ناک توڑ دی، کسی کا کان توڑ دیا. اصل میں وہ دکھلانا چاہتے تھے کہ جن کو تم نے خدا بنا رکھا ہے ان بیچاروں میں تو اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ کسی کو وہ روک سکیں کہ انہیں کوئی اگر ضرر پہنچائے تکلیف پہنچائے تو اس سے وہ خود سے ضرر کو بھی دور نہیں کر سکتے، تو جب اپنی تکلیف دور نہیں کر سکتے وہ دوسرے کی تکلیف کیسے دور کریں گے. اصل بات تو ان کو دماغوں میں یہ بات بٹھانی تھی، اور یہ بات ان سے بار بار کہتے تھے وہ کہ تم بتوں کو کیوں پوچھتے ہو، تو انہوں نے ان کا جواب ایک ہی تھا کہ وجدنا آبانا لہا عابدین، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتا ہوا دیکھا ہے لہذا ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں جو اپنے باپ دادوں کو دیکھا کرتے. حالانکہ انہوں نے فرمایا کہ لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، اگر تم اور تمہارے باپ دادا گمراہی میں ہوں گے تب بھی تم باپ دادا ہی کی پیروی کرو گے. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام کیا، فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون، یعنی سب کو توڑ دیا لیکن جو بڑا تھا اس کو نہیں کچھ کہا، بلکہ بعض جگہ میں نے پڑھا کہ بڑا سا ہتھوڑا اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا تاکہ وہ کہیں کہ بھی آج بڑا خدا ان کا بڑا غصے میں ہے اور سارے چھوٹوں کی آج اس نے پٹائی کی. تو ایک بڑا سا شیشہ بھی اس کے کندھے پہ رکھ دیا اور ہاتھ میں جو ہے وہ ہتھوڑا پکڑا دیا تاکہ جب وہ آئیں تو وہ دیکھیں. لہٰذا جب قوم واپس پلٹی اور وہ اپنی عبادت گاہ میں داخل ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ سارے بتوں کا عجیب حال ہے تو کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین, ہمارے الہوں کے ساتھ کس نے ایسا ظلم کیا ہے, تو بہت ظالم آدمی جس نے سب کچھ کیا. تو لوگوں نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم, ایک نوجوان ابراہیم بتوں کے بارے میں بہت باتیں کرتا رہتا ہے اور اس کو ہم نے خلاف کرتے ہوئے سنا ہے, لہذا خیال یہ ہے کہ اسی کا کام ہو گئی. قالوا فاتوا به على اعین الناس تعلم يشهدوا, تو پکڑ کے کیوں نہیں لے آتے اس کو, جاؤ پکڑ کے لاؤ. جب پکڑ کے لے آئے تو کہا قالوا انت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم, اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا, ان کی پٹائی کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا بل فعلہ کبیرہم, ان کے بڑے سے کیوں نہیں پوچھ لیتے بھائی, یہ جو بڑا خدا ہے ان کا ہیڈ ماسٹر, تو اس سے کیوں نہیں معلوم کر لیتے. بل فعلہ کبیرہم, انہوں نے کہا کہ ان کے بڑے نے کیا ہے, یہ میں نے نہیں کیا. فسألوہم ان کانوا ینطقون, ان سے پوچھ لو اگر یہ جواب دیں تمہیں. اصل تو وہ دکھلانا ہی چاہتے تھے کہ یہ جواب بھی نہیں دے سکتے, تم ان سے اگر پوچھو گے تو یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ ہمارے ساتھ کیا کس نے یہ عمل. فرجعوا الی انفسہم, تو اپنے گریبانوں میں تھوڑا سی دیر کے لیے انہوں نے جھانکا. فقالوا انکم انتم الظالمون, اندر ہی اندر انہوں نے سوچا اور اپنے آپ کو کہا کہ واقعی ظالم تو تم خود ہی ہو. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ قال افتعبدون من دون اللہ, کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو؟ مالا ينفعكم شيئا ولا يضركم, جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ ضرر پہنچا سکتے ہیں. افل لکم, اس کا معنی افسوس ہے تم پر, ہمارے ہاں اردو کی زبان میں کہتے ہیں لعنت ہے تم پہ, یعنی عام طور پر لوگ اس طرح کی بات کہہ دیتے ہیں, لیکن لعنت ویسے بھیجنی نہیں چاہیے کسی پر. یہاں پر افل لکم کا مطلب ہے افسوس ہے تم پر, یعنی تمہاری عقلوں پر رونے کو جی جاتا ہے کہ سب کچھ تمہارے سامنے واضح ہے, اپنے ہاتھوں میں تم اس کی ناک کان بناتے ہو, اپنے ہاتھوں سے اس کے وجود کو تراشتے ہو خراشتے ہو, لیکن اس کے باوجود تم پر یہ بات تمہاری سمجھ میں یہ نہیں آتی کہ جن کو ہم خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں وہ ہمیں کیا بنائیں گے. تو اللہ تو وہ ہے جس نے ہمیں وجود بخشا, نہ اس کو کسی نے بنایا, اس نے سب کو بنایا ہے, لیکن اللہ رب العزت تو ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہیں گے. تب ان کے پاس جب کوئی جواب نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين, اگر تم اپنے خداؤں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اس کو آگ میں جلا دو, بس ایک ہی کام. یعنی جب کوئی جواب نہ بن پڑا ان سے تو ایک جواب یہ تھا کہ بھئی اب ایسا کرو کہ آگ جلاؤ اور اس کو آگ میں ڈال دو. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما على, دیکھیں سارے واقعات کو قرآن بیچ میں تک چھوڑ دیتا ہے, صرف اتنے ہی حصے کو نقل کرتا ہے جو ضرورت کا ہے. تو ایک بات تو یہ بتا دی کہ ہر ریکو اس کو آگ میں جلا دو اگر تم اپنے معبود کی مدد کرنا چاہتے ہو, اور آگے کہا کہ ہم نے آگ کو حکم دے دیا وہ ٹھنڈی ہو جائے. اب بیچ میں وہ ساری باتیں چھوڑ دیں کہ انہوں نے کتنا بڑا الاؤ تیار کیا, کتنی جو ہے وہ منو تنوں کے حساب سے جو ہے وہ لکڑی جمع کی جو آسمان سے باتیں کر رہی تھی, پھر کس طریقے سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس آگ میں پھینکا. تو یہ پوری داستان ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سارے واقعات کو حذف کر دیا جو خود بخود بات سمجھ میں آتی ہے, اور فرماتے ہیں کہ جب وہ آگ بھڑک اٹھی اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے ڈال دیا, تو ہمارا پیغام ہمارا حکم جو ہے وہ آگ کو یہ پہنچا. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. دیکھیں یہاں پر خاص حکم کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے کہ حکم آگ کو دیا جائے یا نار کونی ہو جا بردا ٹھنڈا. اب اگر صرف ٹھنڈک کا حکم ہوتا ہو سکتا ہے وہ ایسی ٹھنڈی ہو جاتی کہ جو جس سے انسان منجمد ہو جائے مر جائے, تو بہت زیادہ ٹھنڈک بھی تو انسان کے لیے تباہی کا سبب بن جاتی ہے. اس لیے فرمایا کہ برداؤں سلام سلامتی والی کولنگ ہو, ایسی ٹھنڈک ہو کہ جس سے آدمی کو راحت پہنچے, وہ ٹھنڈک نہ ہو کہ جس سے تکلیف پہنچے. برداؤں سلام, اور اس سے یہاں سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں بے شک ہر چیز کے اندر ایک تاثیر ہے. پانی کے اندر تاثیر یہ ہے کہ وہ پیا بھی جاتا ہے, پیاس بھی بجھاتا ہے, ڈبو بھی دیتا ہے, غرق بھی کر دیتا ہے انسان کو, اور اسی طریقے سے چھری کے اندر اللہ تعالیٰ نے تاثیر کاٹنے کی رکھی ہے، آگ کے اندر جلانے کی رکھی ہے، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن یہ تاثیر رکھی کس نے ہے؟ اب آدمی یہاں منطق پیش کرے کہ بھائی چونکہ بلیڈ تیز ہوتا ہے، اس کو تیز کیا گیا ہے، اس لیے جناب وہ جسم کو کاٹ دیتی ہے اور یہ کر دیتی ہے، لیکن بھائی جتنا بھی تیز کر لو اگر اللہ کا حکم نہیں ہے تو نہیں کاٹ سکتی. یہی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے اور چھری کو بھی خوب تیز کیا، اور خوب تیز کرنے کے بعد اس کے چھری اس کی جو ہے وہ حلقوم پر رکھی، بلکہ اپنا پورا زور جو ہے اس پر لگا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا چھری کو، خبردار جو تو نے ذرہ برابر بھی جو ہے وہ جلد کاٹی یا ذرا بھی نقصان پہنچایا. چھری نے نقصان نہیں پہنچایا، حالانکہ اس کا کام کاٹنا ہے، اسی طریقے سے آگ کا کام جلانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کونی بردوں و سلامہ، ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی اعلی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ان کے لیے گلزار بنا دیا، اور جس وقت یہ سب کچھ ہو رہا تھا بہت سے فرشتے بے چین تھے اور یہ چاہتے تھے کہ ہم کسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کریں. تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے گزارش بھی کی کہ اللہ تیرا بندہ ابراہیم آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اور اگر آپ ہمیں حکم دیں، یعنی جو آگ کا جو ہواؤں کا فرشتہ ہے، تو مجھے حکم دیں کہ میں ہوا ایسی لے جاؤں کہ ٹھنڈی ہو جائے. بارش کے فرشتے نے کہا کہ مجھے حکم دیں تو میں برسات کر دوں اور یہ سب آگ ٹھنڈی ہو جائے. اللہ نے کہا کہ جا کے ابراہیم سے پوچھ لو، اگر وہ تمہاری مدد لینے کو تیار ہے تو تم اس کی مدد کرو. چنانچہ فرشتے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ابراہیم ہماری کو ضرورت ہے تو ہم حاضر ہیں. کہا کہ کیا میرا خدا مجھے نہیں دیکھ رہا؟ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، وہی میری مدد بھی کریں گے، لہذا کسی کی مدد لینے سے انکار کر دیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نام بھی کیا خلیل اللہ، اللہ کے دوست، اور وہ دوست کیا کہ جو دوست کی مدد نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ مدد کی کہ ڈائریکٹ حکم دیا آگ کو کہ ٹھنڈی ہو جا. نہ پانی کی ضرورت پیش آئی، نہ ہواؤں کی ضرورت پیش آئی، بلکہ محض اللہ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس آگ نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور کوئی تکلیف نہیں دی. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی نجات دی ہم نے، اور ایک بابرکت زمین کی طرف ان کو پہنچا دیے، یعنی شام کے علاقے میں. اسی طریقے سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو نجات دینے کا اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا، اور ساتھ میں فرمایا کہ اور بہت سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جن کے ساتھ ہم نے ایسے ہی معاملے فرمائے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا، پھر حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، ان کا ذکر کیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ نبی ہیں، لیکن ذوالکفل جو ہیں یہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ نبی تو نہیں ہے، البتہ اللہ کے ایک نیک بندے. بعض روایت میں پتہ چلتا ہے حضرت الیسا جو ایک نبی ہیں ان کے یہ خلیفت. اور اس کا واقعہ بھی خاص ہے کہ حضرت الیسا نے جب یہ چاہا کہ میں اپنا کسی کو خلیفہ بنا دوں، تو انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنا نائب کسی کو بناؤں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ نائب ایسا ہو کہ جسے غصہ نہ آتا ہو کبھی، اور جو ہمیشہ تہجد گزار ہو. اور بھی ایک شرط، تین شرطیں انہوں نے کہی جس میں پائی جاتی ہوں تو اس شخص کو میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، تم میں جو آدمی ان تین شرطوں کو پورا کرتا ہو تو وہ کھڑا ہو جائے. تو پورا مجمع خاموش رہا. ایک شخص جو بظاہر دیکھنے میں کوئی بہت امیر قریب کبیر آدمی نہیں تھا، یعنی لوگ بھی اسے حقیر سمجھتے تھے، وہ کھڑا ہوا. تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں یہ تینوں شرطیں پائی جاتی ہیں، کہ تمہیں غصہ نہیں آتا، یا یہ کہ تم تہجد گزار ہو؟ کہا کہ ہاں، تینوں شرطیں پائی جاتی ہیں. لیکن حضرت علیہ السلام نے اس دن اس معاملے کو کہا کہ اچھی بات ہے، کل دیکھیں گے، یعنی اس کا بہت زیادہ اعتبار نہیں کیا. لیکن پھر دوسرے دن سب مجمع جمع ہوا اور پھر انہوں نے اسی طرح پوچھا تو اس کے سوا کوئی نہ کھڑا ہوا، تو حضرت علیہ السلام نے اسے اپنا نائب بنا دیا. جب اس کو نائب بنا دیا تو شیطان کو بہت تکلیف ہوئی اور اپنے چیلوں کو کہا کہ تم جاؤ ذوالکفل کے پاس اور جا کر کوئی ایسا کام کرو جس سے اسے غصہ آ جائے. تو سب نے کہا کہ بھئی ہم نہیں کر سکتے یہ کام، اس لیے کہ ہم نے اپنا پورا زور لگا کر دیکھ لیا پہلے بھی، لیکن اس شخص پر ہمارا زور نہیں چلا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں خود ہی اس کے خلاف کچھ کرتا ہوں. چنانچہ حضرت ذوالکفل چونکہ جاگتے تھے، شب بیداری کی قید تھی، شب بیداری، تہجد گزاری اور غصہ، یہ نہ آتا، یہ تین شرطیں تھیں. تو چونکہ ساری رات جاگتے تھے، دن میں صرف ظہر سے عصر تک کا وقت ایسا رکھا ہوا تھا انہوں نے کہ جس میں آرام کرتے تھے. اب شیطان نے یہ کیا کہ جب ان کے آرام کا وقت آیا تو دروازہ کھٹکھٹایا، بوڑھے کی شکل میں آئے، انہوں نے دروازہ کھول دیا. کیا بات ہے؟ کہا کہ میں ایک بوڑھا ہوں، مظلوم ہوں، میری قوم نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے. خیر قصہ سنانا شروع کر دیا اور سناتے سناتے اثر کر دیا، یعنی ان کے آرام کا وقت ختم کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں روزانہ باہر بیٹھتا ہوں خاص وقت میں، تم جب میں باہر بیٹھوں اس وقت آنا، اور یہ ساری باتیں جو تم نے مجھے کہی ہیں اس وقت تم مجھے کہنا، تو میں تمہارے ساتھ انصاف کروں گا اور جنہوں نے تمہیں ستایا ہے ان کے خلاف کچھ نہ کچھ کروں گا انشاءاللہ. دوسرا دن ہوا کہ بیٹھے رہے، وہ آئے ہی نہیں، وہ آتا کیسے؟ اب جب یہ آئے آرام کرنے کے لیے، جیسے ہی لیٹنے لگے دروازہ اس نے کھٹکھٹانا شروع کر دیا. تو وہ اس بات پہ غصہ تو آتا ہے نا، آدمی ذرا سی دیر کے لیٹنا چاہے اور کوئی آ جائے دروازہ کھٹکھٹائے تو کتنا غصہ آتا ہے، جبکہ اور کوئی وقت بھی اس کے بعد آرام کرنا ہو. تو انہوں نے دروازہ کھولا، پوچھا کہ ہاں کون ہے؟ کہا کہ میں مظلوم بوڑھا ہوں. کہا کہ بھائی کل میں نے تمہیں کہا تھا فلاں وقت آنا، تم آئے نہیں. کہا کہ اصل میں میری جو میرے مخالف جو ہیں وہ بڑے خراب لوگ ہیں، میں جب آنے لگا تو انہوں نے روک دیا مجھے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ آپ میرے خلاف، آپ جو ہے میرے ساتھ انصاف کریں گے، لہذا انہوں نے مجھے آنے نہیں دیا، پکڑ لیا. اور پھر اس نے اپنی کہانی شروع کی، پھر اثر کر دی اور ان کو آرام نہیں کرنے دیا. انہوں نے کہا اچھی بات ہے، اب آج تو تم روک دیے گئے لیکن اب کل آنا. اب دو دن ایسے گزر گئے کہ 24 گھنٹے 48 گھنٹے ایسے گزر گئے کہ جس میں آرام نہیں ملا بالکل. تو جب تیسرا دن آیا تو انہوں نے اپنے اہل خانہ کو کسی کو کہا کہ بھائی دروازے پر کوئی شخص کھڑا ہو جائے اور دیکھو آتا ہے ایک شخص بار بار دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، تم کوشش کرنا کہ وہ دروازہ نہ بجانے پائے بس، اور مجھے آرام کرنا ہے. جا کے لیٹ گئے. اب شیطان بوڑھے کی شکل میں آیا وقت مقررہ پر، اور پھر دروازہ بجانا چاہا تو اس کو روک دیا گیا کہ نہیں بھی آج تم کچھ نہیں کر سکتے، ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں اور تمہیں اجازت نہیں اس کی، دروازہ اس وقت نہیں بجاؤ. خیر وہ شیطان ہی تھا، اس کو لیے کون سا راستہ بند تھا؟ وہ اوپر سے روشن دان میں سے اندر چلا گیا اور جا کے دروازہ اندر سے بجانے لگا. حضرت ذوالکفل کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ دروازہ تو بند ہے اور یہ اندر سے بجا رہا ہے، سمجھ گئے کہ شیطان. بس اس کو پھر کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تو ابلیس لعین ہے. کہا کہ ہاں ہوں تو میں وہی، میں نے بہت چاہا کہ تمہیں غصہ دلا دوں لیکن اس میں ناکام رہا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیاب کیا اور شیطان کا داؤ ان پر چلا نہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ غصہ ایسی چیز ہے کہ شیطان اس کے ذریعے سے انسان پر قابو پا لیتا ہے اور اس غصے کی بنا پر قتل کرا دیتا ہے، اسی غصے کی بنا پر طلاقیں دلوا دیتا ہے، اسی غصے کی بنا پر اور بڑے بڑے کام انجام دلوا دیتا ہے، اور غصے میں آ کر آدمی ظلم کر بیٹھتا ہے دوسرے پر. اس لیے غصہ برا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم غصے کی جو ہے وہ والکاظمین الغیظ، غیظ نہیں کہا، یعنی یہ کہا ہے والکاظمین الغیظ اپنے غصے کو پی لیتے ہیں. تو غصے کو پی لینا اچھی صفت ہے، لیکن بالکل کسی میں غصے کا نہ ہونا یہ کوئی اچھی صفت نہیں. بھائی جہاں ضرورت ہے غصے کی، اگر ایک آدمی کو غصہ ہی نہیں آتا پھر تو وہ دیوس بن جائے گا. اگر ایک آدمی کو غصہ آنا چاہیے، جہاں بھی غصہ نہیں آ رہا تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ غصہ آنے کی جگہ غصہ آنا چاہیے. اگر غصہ بھی نہ آئے تو، اب مثلا کفار کے خلاف آدمی لڑا رہا اسے غصہ ہی نہیں آ رہا تو کیا لڑے گا ان سے؟ جیسی طریقے سے کسی دشمن نے حملہ کر دیا اور یہ جو ہے وہاں پر اب غصہ ہی نہیں دکھا رہا اپنا، اپنا دفاع کرنا تو فرض ہے نا. آدمی کو چاہیے کہ جب کوئی آدمی کسی پہ حملہ کرے تو اپنے آپ کو بچائے، اپنا دفاع یہ ضروری ہے. اور دفاع کرتے ہوئے اگر کوئی آدمی کسی کو مار دے تو شرن گناہ نہیں، کوشش تو کرے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے ہاتھ سے کسی کو ضرر پہنچے، لیکن ایک آدمی ہے خدا نہ کرے کسی ڈاکو نے حملہ کر دیا، اب وہ اپنا دفاع کر رہا ہے اور کرتے ہوئے جواباً اس نے بھی حملہ کیا اور وہ مر گیا، تو شرن اس پر کچھ نہیں، اس لیے کہ اس نے اپنا دفاع کیا، جس نے حملہ کیا قصور تو اس کا ہے. اس لیے مقصد یہ ہے کہ غصہ جو ہے یہ بری چیز نہیں ہے، لیکن ہر وقت غصہ ہے ناک پر رکھے رہنا یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں. تو جہاں غصہ ہونا چاہیے وہاں آئے، دین اسلام کے خلاف کوئی بات کہتا ہے تو غصہ آنا چاہیے، لیکن اس میں بھی ایک حد ہو، ایسا آپے سے باہر نہ ہو کہ اس نے تھوڑی سی کوئی بات کہی اور یہ ایسا باہر ہوا آپے سے کہ اس کو ختم ہی کر دیا، جان سے مار دیا، ایسا غصہ نہیں، بلکہ ایسا غصہ ہونا چاہیے جس کا مقصد دوسرے کی تادیب ہو، کہ دوسرے کی اصلاح ہو جائے، یہی مقصد. اب مثلا بچے ہی ہیں اپنے، اگر ان پر غصہ آتا ہے سبق یاد نہ کرنے کی وجہ سے، تو اب اگر ہم یہ کہیں کہ صاحب غصہ آ جائے اس کو ایسے مار دو کہ بچہ ہی ختم ہو جائے، تو پھر تو تعذیب ہو گئی، تعذیب تھوڑی ہوئی. تو بچے کو مارنا تعذیباً ہوتا ہے کہ اس کو ہم ادب سکھلانے کے لیے ایک آدھ تھپڑ لگا دیتے ہیں، اس طرح سے اس کو سزا دیتے ہیں جس سے وہ یہ سمجھ لے کہ بھئی یہ کام میں غلط کر رہا ہوں اور مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو اس لیے غصے کے بھی کچھ آداب ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس آدمی میں غصہ زیادہ ہو اسے چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھ لے، یا پانی پی لے ٹھنڈا، وضو کر لے، اگر کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے، تاکہ اس غصے کی کیفیت سے دور ہوتا چلا جائے. اب ایک آدمی کھڑا ہوا ہے غصہ آ جائے تو فوراً ہاتھ چھوڑ دے گا، لیکن اگر وہ بیٹھ گیا تو فوراً ہاتھ نہیں چھوڑ سکتا، اس کو کھڑا ہونا پڑے گا اس کے لیے، اور اگر لیٹ گیا تو پھر تو بیٹھنا بھی پڑے گا. تو اس لیے دور ہوتے چلے جاؤ، کہ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ. اب اگر غصہ آئے گا تو بھائی لیٹ کے پہلے اٹھے گا، بیٹھے گا، پھر اٹھ کے کھڑا ہوگا، پھر کھڑے ہو کے مارے گا، تو کچھ نہ کچھ تو دور ہوگا. تو بہرحال یہ ساری صورتیں اس لیے بیان کی کہ بلا سبب غصہ بھی نہ ہو آدمی، اور کہیں اگر غصہ آ جائے تو اس کا اظہار مناسب طریقے پر کرنا چاہیے. اللہ رب العزت نے یہاں پر حضرت یونس علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا، حضرت اسماعیل کا بھی فرمایا، کہا کہ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم نے ان سب کو اپنی رحمت میں، ہماری رحمت میں داخل تھے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب کے سب صالحین میں سے تھے. حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر کیا، ان کا تفصیلی ذکر تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 23 پارے میں آئے گا سورہ صاد میں، لیکن یہاں پر مختصر سے ذکر کیا کہ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام جو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، جب انہیں تکلیف پہنچی، شیطان نے انہیں تکلیف پہنچائی، اتنی تکلیف پہنچائی کہ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں رہا جو گل نہ گیا ہو، جس میں پھوڑے نہ ہو گئے ہوں، جس میں کیڑے نہ پڑ گئے ہوں، سوائے زبان. تو اللہ رب العزت نے یہ تکلیف، اور تقریباً 80 بعض روایتوں کے مطابق اس تکلیف میں رہے، اور بعد میں پھر انہوں نے کہا کہ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے بڑی تکلیف پہنچائی شیطان نے، آپ بڑے ارحم الراحمین نے مجھ پر رحم فرمائیے. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس تکلیف کو دور کر دیا. انشاءاللہ اس کی تفصیل سورہ صاد میں اللہ نے چاہا تو آئے گی. اور یاجوج ماجوج کا یہاں اس رکو میں بھی ذکر ہے، 10 علامتیں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے آنے سے پہلے بیان فرمائی ہیں، ان 10 علامتوں میں سے ایک علامت یاجوج ماجوج کا خروج بھی ہے. چنانچہ یہاں پر بھی فرمایا کہ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من كل حدب ينسلون، یہاں تک کہ جب کھول دیا جائے گا، یعنی جو چیز بند ہے ابھی جہاں سے وہ نکل نہیں پا رہے، اس کے لیے اللہ نے یہاں الفاظ استعمال کیے فتحت، وہ کھول دی جائے گی، چاہے وہ دیوار ٹوٹ بھی جائے لیکن پھر بھی ان کے لیے کوئی رکاوٹ ایسی ہے کہ جس رکاوٹ کی بنا پر وہ فی الحال نہیں آ سکتے، لیکن جب وہ رکاوٹ دور ہو جائے گی قیامت کے قریب، تو پھر وہ من کل حدب ينسلون، ہر اونچی عمارت سے، ہر اونچی جگہ سے پھسلتے ہوئے اس طرح سے آئیں گے، جس طرح سے کہ بہت زیادہ جب کسی چیز کا ہجوم ہوتا ہے تو سب آئیں گے. بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اہل جنت کا ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1000 جو ہے وہ دوزخ میں اور 1 آدمی جنت میں جائے گا. صحابہ اکرام کو بڑی فکر ہو گئی اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح تو پھر ہم تو بڑے، یعنی پھر تو بہت ہی مشکل ہو جائے گا جنت میں جانا، کہ 1000 دوزخی اور 1 آدمی جنتی، یہ تو بڑی نسبت 999 کی ہو جائے گی، بہت مشکل ہو جائے گی. آپ نے فرمایا کہ تم فکر مت کرو، یہ 1000 جو ہیں یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے اور 1 تم میں سے ہوگا. تو اس قدر تعداد میں ہوں گے، یہ اس سے اندازہ لگا کہ وہ جو 999 ہیں یا ہزار وہ یاجوج ماجوج کی قوم میں سے ہوں گے اور ایک جو ہے وہ تم میں سے ہوگا. چونکہ یہ بہت بڑی تعداد. اسی طرح آگے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمۃ للعالمین ہونے کو بیان فرمایا. ایک مرتبہ جب قحط پڑ گیا مکہ مکرمہ میں تو ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر آئے اور کہا کہ آپ نے کیا نہیں کہا کہ میں رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں؟ کہا کہ ہاں. تو کہا کہ کچھ لوگوں کو تو آپ نے بدر میں مار دیا, جنگ بدر میں چونکہ بڑے بڑے کافر مر گئے اور حالانکہ خود گئے تھے لڑنے کے لیے, اور کچھ جو ہے وہ مختلف قحطوں کی شکل میں تباہی اور بربادی آ رہی ہے, تو یہ ساری قوم تو مر جائے گی, رحمت للعالمین کیا ہوئے آپ دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور آپ کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کافروں سے قحط کو دور کر دیا. لیکن یہ ایسے بدبخت پھر بھی مسلمان نہیں ہوئے اور پھر بھی اپنی ہر دھرمی پر قائم رہے. قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد, آپ کہہ دیجئے کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ تمہارا الہ جو ہے وہ واحد ہے, یعنی اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں. قال انتم مسلمون, کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, اے لوگوں اللہ سے ڈرو, اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے, بالکل قیامت کا جو زلزلہ ہے یہ بہت بری اور بڑی گھڑی ہوگی. تو سمجھ لیجئے کہ یہ معمولی سے زلزلے نے انسان کو ہلا کر رکھ دیا. مجھے بار بار وہ آیت یاد آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کے واقعے کو ذکر فرمایا کہ او کل الذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا, کہ ایک نبی کا گزر ہوا ایک بستی پہ, انہوں نے دیکھا کہ وہ بستی چھت سمیت نیچے گری ہوئی ہے, یعنی سارے مکانوں کی چھتیں نیچے گر گئیں اور لوگ اس کے نیچے دبے ہوئے. تو انہوں نے پوچھ لیا کہ اللہ آپ نے ان کو مار دیا, یہ ان کو آپ زندہ کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہی ان کی روح قبض کر لی. جواب دینے کا بہترین طریقہ یہ کہ عملی طور پر کوئی بات دکھا دی جائے. ان کی جو سواری کا جانور تھا گدھا, اس کو بھی اس کی روح بھی قبض کر لی. ان کے ساتھ جو کھانا وغیرہ تھا وہ وہیں رہا اور اس کے بعد وہ وہیں پر رہے. 100 سال کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کیا اور پھر پوچھا قال کم لبثت, میاں کتنے ٹھہرے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم, ایک دن یا دو دن بس, پتا ہوتا بھی کچھ نہیں چلتا, 100 سال گزر گئے. تو اللہ نے فرمایا کہ بل لبثت مئۃ عام, 100 سال ٹھہرے ہو تم یہاں پر, جس طرح تمہیں اٹھا دیا اسی طرح اٹھا دیں گے, اٹھانا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں, تباہی بھی ہم لے آتے ہیں قوموں پر تاکہ دوسرے لوگ نصیحت حاصل کریں, عبرت پکڑیں, اور دوسرے لوگوں کو ہم واقعات بھی دکھلا دیتے ہیں. اب جیسے زندہ ہونے کا یہ معاملہ دکھا دیا تو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ جو اس پر قادر ہیں کہ 100 سال کے بعد کسی کو زندہ کر دیں, تو اگر وہ 2000 سال بعد یا 10000 سال بعد یا کتنے ہی زمانہ گزر جائے اس کے بعد زندہ کرنا ان کے لیے کیا مشکل. اور پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فنظر الی طعامی, اپنے کھانے کو دیکھو ذرا, کھانے کو دیکھا تو بالکل ٹھیک ٹھاک. فنظر الی طعامی کا و شرابی کا لم یتسنن, کھانا دیکھو 100 سال میں کھانا سارا نہیں, یعنی دکھا یہ رہے کہ اتنا بڑا وجود 100 سال تک پڑا رہا. کھانا جو ایک دن میں ختم ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے, لیکن 100 سال تک کھانا ویسا کا ویسے جیسا لے کے چلے تھے ویسے ہی کھانا وہاں موجود پڑا رہا. اور ساتھ میں سواری کا معاملہ کیا ہوا, اتنا بڑا گدھا, منظور الہ ہماری, ذرا اپنے گدھے کو دیکھو, گدھے کو دیکھا تو مٹی بنا ہوا, یعنی اس کا وجود ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے سامنے اس کو بھی زندہ کیا کہ کس طریقے سے اس کو اس کی ہڈیاں اور سر گوشت اور پھر اس میں جان ڈالی گئی اور وہ پھر ڈھینچو ڈھینچو کرتا ہوا اٹھ کے کھڑا ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا دیکھو کس طرح زندہ کیا, ایسے ہم زندہ کر دیں, اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اصل میں یہ کفار ایزا کننا عظاما ورفاتا, یہ کہتے ہیں جب ہم مٹی ہو جائیں گے, بربری مٹی, انسان مر جاتا ہے جانور مر جاتے ہیں, مٹی بالکل ہڈیاں ایسی ہو جاتی ہیں جیسے کیا کہنا چاہیے اس کو, سفوف جس طرح بن جاتا ہے برادا, ذرا سی ہڈی بظاہر نظر آئے گی پڑی ہوئی ہے لیکن آپ اٹھائیں گے فوراً اٹھاتے ہی آپ کے ہاتھ میں ایسا آئے گا برادا آ گیا ختم. لیکن اللہ تعالیٰ انہی اسی مٹی سے ذریعے سے دوبارہ اٹھا دیں گے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. تو یہاں پر بہرحال فرمایا کہ قیامت یہ جو آئے گی وہ معمولی چیز نہیں. اول تو تم قیامت پر مت جاؤ، ارے بھائی جو مر گیا یا جس کی موت آ گئی اس کی قیامت تو آ گئی، باقی جو زندہ رہے گا وہ دیکھے گا. اللہ تعالیٰ تو زمین کو جھرجھرا دیتے ہیں بالکل، اور فرمایا کہ ان زلزلہ الساعت شیء عظیم، وہ جو قیامت کی گھڑی ہوگی وہ بہت بڑی چیز ہے، اس کو تم سوچ بھی نہیں سکتے. اور وہ کیسی گھڑی ہوگی، یوم ترونہا تذہل کل مرضعات عما ارضعت، مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا بھول جائیں گی، کہاں کا بچہ اور کس کا بچہ. آج جو مائیں روتی ہیں بچوں کے لیے جان دیتی ہیں، لیکن وہ قیامت کی گھڑی ایسی ہوگی نفسا نفسی ہوگی، ہر آدمی اپنے اس میں پڑا ہوگا مسئلے میں، اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا بھول جائیں گی. وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. لوگوں کو دیکھو گے کہ ایسے معلوم ہوں گے جیسے نشے میں چل رہے ہوں، یعنی سکارا نشے کی حالت میں، کبھی ایک قدم ادھر پڑ رہا ہے تو دوسرا قدم وہاں پڑ رہا ہے. اللہ فرما رہے نشے میں نہیں ہوں گے یہ. ولكن عذاب الله شديد، اللہ کا عذاب بڑی سخت چیز ہے. یہ جب وہ سور پھونکا جائے گا بس ان کی حالت ایسی ہو جائے گی. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اس کو ذکر فرمایا، اور ساتھ میں فرمایا کہ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں. میں نے بہت سے لوگوں کو سنا، بہت سے لوگوں سے، اور ایک آدھ آدمی سے ذاتی طور پر بھی، کہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کر دیا، اللہ تعالیٰ کو جو ہے رحم نہیں آتا بچوں پر، اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں ہوتا، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے یہ ماما لگتا ہے سب. بات یہ ہے کہ ذرا سا اگر اس کی ہوا نکل جائے تو بولنا بھی بند ہو جائے، لیکن اللہ کے بارے میں اعتراضات کر کے، جس خدا نے ہمیں بنایا ہم اس کی ملکیت ہیں، وہ اپنی مملوک ملکیت میں جو چاہے کرے، سب کو مار دے تو کوئی پوچھنے والا ہے اس سے. بڑے بڑے فن خان جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ایک حکم کے آگے پانی ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. کئی کئی سالوں کی محنتیں ان کی برباد ہو جاتی ہیں ایک لمحے کے اندر، آنے واحد میں، چاہے کسی شخص پہ اربوں روپے خرچ ہوئے ہوں یا اس سے زیادہ خرچ ہوئے ہوں، لیکن جب اللہ کا حکم آتا ہے تو ایک مچھر کی بھی اس کی حیثیت نہیں رہتی، مچھر کے برابر بھی حیثیت نہیں رہتی. اس لیے اللہ پر کوئی اعتراض نہیں کرو، اللہ کے بارے میں مت کوئی بات کہو زبان سے، اور توبہ استغفار کرتے رہو. اللہ رب العزت مالک و خالق ہیں، رب ہیں، وہ جو چاہے کریں. وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کس وقت کیا کرنا ہے، ہماری حکمت کس میں ہے. اللہ نے ہمیں موقع دیا، ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے آگے گڑگڑانا چاہیے، اپنے عاجزی کا اقرار کرنا چاہیے کہ اللہ ہم بہت کمزور. حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی دعا کرے پہلے اپنی عاجزی کا اعتراف کرے کہ یا اللہ ہم بہت کمزور، آپ کی ذات بہت بلند و بالا، اور کبھی کوئی بات ایسی زبان سے نہ کہے، کیونکہ تم کچھ بگاڑ نہیں سکتے خدا کا. کل ہی میں نے 15 پارے میں بلکہ آیت آئی تھی کہ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تم جو ہے وہ اتنے بہادر نہیں ہو کہ زمین پر جو ہے وہ اگر پاؤں مارو تو وہاں سے پانی کا چشمہ جاری کر دو، یا زمین کو پھاڑ دو، یا پہاڑ کی بلندی کو پہنچ جاؤ. تم میں یہ نہیں ہے، لن تخرق الارض، تم زمین نہیں پھاڑ سکتے، ولن تبلغ الجبال طولا، نہ پہاڑ کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. اونچے اونچے پہاڑ، آدمی پہاڑ تو کیا چیز ہے، یہاں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کی ہم معمولی مار نہیں کہہ سکتے. اس لیے اللہ رب العزت کے بارے میں کوئی بات کہنے سے آدمی کو ڈرتے رہنا چاہیے، وہ ہمارے رب ہیں، خالق و مالک ہیں. جب بھی اللہ کا تصور آئے تو بہت ہی محبت والا آنا چاہیے. جس طریقے سے اپنے محسن کا کوئی تصور کرتا ہے کہ کوئی شخص ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے اور پالتا ہے، ہمیں وجود بخشا ہے، ہمیں اس نے دنیا میں سانس لینے کا موقع فراہم کیا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کا نام لو اتنی محبت سے لو کہ تمہارا پورا وجود شیریں ہو جائے، میٹھا ہو جائے. اللہ، انتہائی محبت کے ساتھ اللہ کا نام لیا جائے کہ وہ ہمارا رب. اور کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالو، ہم اللہ کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے لیکن اللہ کو ناراض کر دیں. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کا ذکر کیا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہیں بنایا کیسے. یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگوں تم دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں شک میں مبتلا ہو کہ دوبارہ ہم زندہ کیسے کریں گے، یا ہماری قدرت میں یہ بات نہیں ہے؟ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ، ذرا تم اپنی پیدائش پر تو غور کرو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ، مٹی سے کیسے پیدا کیا کہ جتنی بھی غذائیں ہیں سب مٹی میں رکھ دی، کوئی آدمی پالک کھائے، کوئی آدمی سیب کھائے، جو بھی کھاتے ہو کہاں سے آتی ہے بھائی؟ سب زمینی کے اندر رکھ دی نا، اور پھر انہی چیزوں سے کیا بنتا ہے؟ خون، اور اسی خون سے کیا بنتا ہے؟ نطفہ، اور اسی نطفے سے کیا بنتا ہے؟ انسان. اس اللہ تعالیٰ نے یہ ساری ترتیب یہاں ذکر فرما دی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من تراب ثم من نطفہ، پھر نطفہ بنایا، ثم من علقہ، پھر ہم نے اس نطفے کو ایک جمع ہوا ٹکڑا بنا دیا، ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم، پھر ہم نے اس میں جو ہے وہ جان ڈال دی، جب وہ گوشت کا ایک ٹکڑا بن گیا تو ہم نے اس میں، ونقر فی الارحام ما نشاء، اور ماں کے رحم میں ایک مدت تک اس کو قرار بخشا، 9 مہینے، 8 مہینے، 7 مہینے، جتنا اللہ نے چاہا پیٹ میں ماں کے وہ رہا، الى اجل مسمى ثم نخرجکم طفلا، پھر ایک بچے کی شکل میں ہم نے تمہیں نکالا، ماں کے پیٹ سے تمہاری پیدائش ہوئی، کس حالت میں؟ طفلا، چھوٹا سا بچہ، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر ہم نے تمہیں بلوغ کی حد تک پہنچا دیا، جوان بن گئے کڑیل، کل یہ معاملہ تھا کہ اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتے تھے، اور آج یہ ہے کہ اتنی طاقت دے دی اللہ نے کہ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا سینہ ایسے پھلا کے اکڑا کے چلتے ہیں کہ پاؤں مارے زمین میں تو سوراخ کر دیں، کر نہیں سکتے، لیکن وہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. بعض اوقات بیل کو دیکھا ہوگا آپ نے، جب وہ بہت غصے کی حالت میں ہو تو ناک سے جو ہے وہ پھنکارے مارتا ہے. ہمارے یہاں اگر نہیں دیکھا ہو تو کبھی یہاں جب قربانی کا زمانہ آتا ہے تو آ جائیے گا، تو آپ کو بہت سارے بیل ایسے نظر آئیں گے کہ وہ جب غصے کی حالت میں ہوتے ہیں تو رسیاں بھی توڑا لیتے ہیں، انسانوں کے قابو میں بھی نہیں آتے. تو بعض اوقات انسان اپنے آپ کو اس بیل سے بھی زیادہ ویسی سمجھنے لگتا ہے کہ میرے اندر اتنی طاقت، حالانکہ ایک لمحہ لگتا ہے، صرف ایک لمحہ انسان. اللہ بہرحال فرما رہا ہے ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من یتوفا، اب تم میں سے بعض وہ ہیں جن کو ہم وفات دے دیتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے ان کا، اور ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور بعض ایسے ہیں جن کو لمبی عمر عطا فرماتے ہیں. دیکھو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ 90 سال کی عمر ہے، اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا ہے کہ چل بھی رہے ہیں، پیروں سے دیکھ بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. حدیث میں آتا ہے لمبی عمر ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ اس نے موقع دیا ہوا ہے. خوب عمل کرو، اچھے، جتنے اچھے عمل کرو اللہ نے موقع دے رکھا ہے، ورنہ اگر چھوٹی عمر ہو بھائی تو عمل کرنے کی نوبت ہی نہ آئے، آدمی مر جائے اور پتہ نہیں اچھے عمل میں ہوئے غلط میں. تو ابھی اگر عمر باقی ہے، سانس موجود ہے، اللہ کا شکر کرنا چاہیے. تو فرمایا کہ ومنکم من یرد الی ارذل العمر، ایسی عمر میں لوٹا دیتے ہیں جو جس میں بعض اوقات بعض لوگ جو ہے وہ اس عمر کی سہار بھی نہیں سکتے. یعنی بعض لوگ، یہ تو شکر کرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ جن کی عمریں زیادہ ہو گئیں، طویل ہو گئیں، اور پھر بھی الحمدللہ دل و دماغ خالی ہیں، آنکھیں سلامت ہیں، دانت سلامت ہیں، اور نہیں بھی ہیں تو کم از کم نقلی دانتوں سے کھا رہے ہیں، پیر سلامت ہیں، تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے. ورنہ بعض بوڑھے بیچارے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چیز یہاں رکھتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں وہاں پر، یعنی بھول جاتے. ارذل العمر جس کو کہا ہے، رذیل ترین عمر جس کو کہتے ہیں، بہت عمر ایسے، لکھ لا یعلم من بعد علم شیئا، جاننے کے بعد پھر بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کیا 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 نہیں کیا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایسی عمر کو پہنچ جاتے ہیں. اور تو فرمایا کہ بعض کو اتنی عمر عطا فرماتے ہیں. بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو آئینہ دکھلایا ہے کہ تمہاری حیثیت کچھ بھی نہیں، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس خدا نے تمہیں پیدا کیا ہے اول مرتبہ، وہ خدا دوبارہ بھی تمہیں پیدا کر دے گا، اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، بے شک قیامت آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک کو شبہ نہیں. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ قبور سے سب لوگوں کو دوبارہ اٹھائیں گے. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علیہ ایمان کو جنت میں داخل کریں گے، اور جنتوں کا ذکر فرمایا کہ اس جنت میں کیا کچھ ہوگا. اسی طریقے سے اللہ نے یہاں پر ریشم کا ذکر فرمایا اور سونے کے زیورات کا ذکر فرمایا کہ ہم جنت میں سونے کے کنگن بھی پہنائیں. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب مردوں کو سونے کے زیور, بھائی آج کا نوجوان سونے کی زنجیریں نہیں پہنتے, ہاتھوں میں زنجیر پہنی بھی ہے اور گلے میں بھی لاکٹ ڈالے ہیں. لڑکیاں تو بنے ہیں آج کل کے نوجوان, لڑکی بنے ہیں, شوق زیادہ ہے. حالانکہ شوق تو لڑکیوں کے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے مرد کو مردانگی دی ہے, اس کے لیے سب سے بڑا زیور یہ, اس کے بعد اسے کسی زیور کی ضرورت نہیں ہے. ورنہ اتنا بڑا 6 فٹ کا جوان ہو اور قوت مردانگی سے ہاری ہو تو منہ چھپاتا پھرتا ہے ادھر ادھر. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا زیور جو اس کو دیا ہے اور سب سے بڑی نعمت جو دی ہے وہ اس کی قوت مردانگی. اس لیے مرد کو یہ ظاہری زیوروں کی ضرورت نہیں, البتہ عورتوں کے لیے ہے یہ ہار بندے پہننا. تو اس لیے مردوں کی جو زیور ہے وہ تو تلوار ہے اور دوسری چیزیں ہیں مردوں کی کھیلنے کی چیزیں. یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آج کل کے نوجوان اس کو جائز بھی بیچارے سمجھتے ہیں اور شوق یا پہنے رہے ہوتے ہیں. اصل میں ہم لوگ جو ہے وہ میڈیا کی مرے ہوئے ہیں, جو کچھ وہاں دیکھتے ہیں وہی کچھ ہم کرتے ہیں. وہاں جو کچھ دیکھتے ہیں اپنی زندگیوں میں اسی کو لانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کسی نقالی, ان کا سا, ان کسی شکل و صورت, ان کا سا لباس, ان کسی چال ڈھال, تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ بھائی کسی نے اگر لاکٹ پہنا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرے, بعض تو جو ہے وہ ڈراموں میں اور اس قسم کی چیزوں میں ایسی چیزیں دکھاتے ہیں جن سے عقائد شرکیہ پیدا ہوتے ہیں. مثلا کسی نے جناب یا علی مدد کا یہاں پر وہ پہنا ہوا لاکٹ بس اس کو چوما اور اس کے بعد وہ تارزن بن گیا, پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو جو ہے ختم نہیں کر سکتی. اس سے پہلے وہ چوہا تھا لیکن اس نے جب اس نے اس لاکٹ کو چوما بس اس میں پھر وہ طاقت آ گئی. یہ سب کی سب کہانیاں ہیں, خرافات ہیں, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. مدد صرف اللہ رب العزت کی, یا اللہ مدد, اور اللہ رب العزت کی مدد کے سوا کسی کی مدد نہیں. البتہ اللہ تعالیٰ کسی کے ذریعے بھی کسی کی مدد کرے تو اللہ نے اس دنیا کو اسباب کے درجے میں قائم کیا ہے, کوئی حرج نہیں, لیکن پھر بھی وہ مدد شمار کی جائے گی اللہ ہی کی طرف سے, اللہ ہی نے بھیجی. تو اس قسم کی چیزوں سے بھائی متاثر نہیں ہونا چاہیے. سونا چاندی مرد کے لیے حرام ہے, مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو دنیا میں سونا پہنے گا اس کو آخرت کے سونے سے محروم ہونا پڑے گا. تو اس لیے بھائی اس دنیا کے سونے چاندی کو چھوڑو, یہاں سونا چاندی, اللہ سونا ہمیں چین والا نصیب فرما دے, وہ چین والا نہیں جو پہنتے ہیں گلے میں, بلکہ سکون اور اطمینان کے ساتھ ہمیں نیند آ جائے, سو جائیں, یہ والا سونا جو میں کہہ رہا ہوں یہ مل جائے تو بہت بڑی نعمت. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اطمینان عطا فرما دیں زندگی کے اندر, تو بلا شبہ یہ ہمارے لیے نعمت. اس لیے سونے چاندی سے گریز کرنا چاہیے. البتہ جہاں تک مردوں کا معاملہ ہے, دنیا میں تو نہیں لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تاج پوشی بھی کریں گے, بعض لوگوں کو سونے کے تاج بھی پہنائیں گے. دنیا میں بادشاہ جو ہیں ان کو تاج پوشی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اسی طریقے سے حضرت سراقہ بن مالک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی کہ سراقہ تم کس طرح کے کنگن پہنو گے ہاتھوں میں. چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب وہ سارا خزانہ آیا تو اس وقت وہ کس طرح کے کنگن بھی آئے, حضرت سراقہ بن مالک نے کہا کہ یہ مجھے دے دو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم پہنو گے. چنانچہ ان کے ہاتھوں میں انہوں نے پہن کے بھی دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی اس وقت کی تھی جب آپ ہجرت فرما رہے تھے مکے سے مدینہ منورہ کی طرف بے سر و سامانی کے عالم میں, اس وقت آپ نے یہ جو ہے پیشن گوئی فرمائی تھی. اس لیے جو چیزیں یہاں پہ عیب ہیں ہمارے لیے, یہ ضروری نہیں ہے کہ جنت میں جا کے بھی عیب ہوں, وہ چیزیں ہمارے لیے وہاں عیب نہیں ہوں گی. وہاں پر جو ہے اگر کنگن سونے کے پہنائے جائیں یا تاج پوشی سونے سے کی جائے تو اس میں کوئی بائی بات نہیں ہے اور کوئی حیرت ناک کوئی حیرت کی بات اس میں نہیں. اس کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے حج کے سلسلے کے احکام بیان فرمائے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی, جب تعمیر ہو گیا حکم دیا کہ تم اب کھڑے ہو جاؤ, واعظم فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتینا من کل فج عمیق. اے ابراہیم کھڑے ہو کر لوگوں کو بلا پکارو کہ حج کے لیے آئیں اللہ کے گھر کے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میاں میں ناتواں عاجز بندہ ہوں, میری پکار کیا پکار ہے, میں پکاروں گا کتنے لوگ میری پکار سن لیں گے, اور یہ سارے کے سارے یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم پکارنا تمہارا کام ہے اور اس پکار کو لوگوں تک پہنچانا یہ ہمارا کام ہے, تمہارا نہیں. تم اس فکر میں نہ پڑو کہ وہ پکار کیسے پہنچے گی. چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ مقام ابراہیم پر, اور اللہ نے اس کو بہت بلند کر دیا, اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جبل ابو قبیس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام چڑھے اور وہاں جا کر انہوں نے پکارا کہ لوگو اللہ کا گھر یہاں پر ہے, تم اس گھر کی حاضری کے لیے چل پڑو, حج کے لیے آؤ. چنانچہ ہم جب حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو اصل میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ندا کا جواب دیتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں. اس پکار میں، یعنی جو پکار ہمیں دی گئی تھی، کہا گیا تھا کہ آؤ اللہ کے گھر کی طرف، تو اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک. یہ اصل میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پکار کا جواب ہے جو ہمارے ذمے قرار دیا گیا ہے ضروری. اور ہم جب حالت احرام میں ہوتے ہیں تو اس پکار کو پکارتے ہیں لبیک اللہم لبیک. اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے وہاں کی زیارت نصیب فرمائے، وہاں کا جانا نصیب فرمائے، جو جا چکے ہیں بار بار جانے کے حاضری نصیب فرمائے، جو اب تک نہیں گئے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل کرم سے وہاں پر پہنچائے. اور ایک بات اور یاد رکھیے، آگے فرمایا لیشہدوا منافع لہم، آؤ تم یہاں پر اپنے منافع کے لیے، یعنی یہاں آنا تمہارا اپنی ذات کا فائدہ ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں. تم اگر آؤ گے تو تمہیں ہی فائدہ ہوگا. چنانچہ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ جو آدمی حج یا عمرے کے لیے گیا ہو وہ بعد میں کنگال ہو گیا ہو. سمجھ آئے؟ وہاں جانے سے اللہ رب العزت اور عطا فرماتے ہیں. آپ نے بہت سے کام دیکھے ہوں کرتے ہوئے، فلاں نے یہ کام کیا تو صاحب وہ ختم ہو گیا، یہ کام کیا، لیکن وہاں جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں. ایک دفعہ آدمی جاتا ہے تو بس پھر تانتا لگ جاتا ہے، جا نہیں لگتا ہے، بار بار جی چاہتا ہے کہ جاتا رہوں. سال میں ایک آدھ دفعہ تو ضرور اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں چلا جاؤں، اور بعض اوقات بہت شدت کے ساتھ آتا ہے، یعنی اس کو وہ اپنے قابو میں بھی نہیں کر سکتا اس خیال کو، اتنا شدت کے ساتھ وہ خیال آتا ہے. تو بہرحال اللہ فرمائے لیے شروع منافع لہم، جب یہاں تم آؤ گے تو تمہیں منافع ہوں گے. چنانچہ وہاں لوگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جو کچھ وہاں عطا فرماتے ہیں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے جو منافع اخروی ہیں وہ تو حاصل ہو ہی جائیں گے یقیناً. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی حج سے فارغ ہوتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسا ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے وہ پیدا ہوا ہے، یعنی گناہوں سے پاک صاف. بتاؤ اس سے بڑا نفع کوئی ہوگا؟ اس سے بڑا نفع کیا حاصل ہوگا آدمی کو کہ آدمی ایسا پاک صاف ہو جائے گناہوں سے کہ جیسے آج ہی پیدا ہوا ماں کے پیٹ. اور دنیا کے فائدے سے بھی خالی بہرحال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وہاں پر جب جاتا ہے آدمی تو سب کچھ چیزیں حاصل ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے جہاد کا حکم اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، یہ پہلا حکم ہے جو اجازت دی گئی. پہلے ممانعت تھی، یعنی مکہ مکرمہ میں 10 سال تک صحابہ کرام نے جو وقت گزارا وہ اس طرح سے تھا کہ کوئی مارے کوئی پیٹے لیکن ہم نے جواب نہیں دینا. اس طرح سے 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے زندگی گزاری. اور جب مدینہ منورہ پہنچ گئے اس کے بعد پھر جو ہے یہ آیتیں نازل ہوئیں، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو کہ جن پر ظلم کیا گیا قتال کی، کہ اب وہ چاہیں تو جہاد کر سکتے ہیں، لڑ سکتے ہیں. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہیں ہم مثال دیتے ہیں، ذرا غور سے سن. ان الذین تدعون من دون اللہ، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، یعنی ساری خدائی جمع ہو جائے تب بھی ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا آدمی. وہیں اور پھر پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر تمہارے دسترخوان سے مکھی کوئی ریزا اٹھا کر لے جائے روٹی کا، وہیں اسلوب ہم زباب شیئن لا یستنقذوہ من، تم اسے چھین نہیں سکتے، اتنی بھی قوت اور قدرت تم میں نہیں ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اپنی پیدائش میں غور تو کرو، اپنے ہاتھ سے تو دیکھو کہ تمہارے اندر طاقت کتنی ہے. تو ضعفت طالب المطلوب، دونوں کے دونوں کمزور ہیں، یہ مکھی بھی کمزور ہے اور تم بھی کمزور. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا. آگے اہل ایمان کی صفات بیان فرمائی ہیں اور ساتھ میں سورہ مومنون جو ہے اس کو شروع کیا ہے، قد افلح المومنون، کہ تحقیق مومن کامیاب ہو گئے. اور پھر آگے ان مومنین کی صفات بیان فرمائی ہیں. اور اسی سورت کے بالکل آخر کے اندر اللہ نے اس سورت کو ختم کیا ہے کہ انہ لا یفلح الکافرون، کافر فلاح نہیں پاتے. یعنی شروع میں کہا قد افلح المومنون، مومن فلاح پا جائیں گے، اور کافروں کے لیے کہا کہ لا یفلح الکافرون، کافر فلاح نہیں پاتے. تو گویا ابتدا اہل ایمان کی فلاح سے کی کہ اہل ایمان کامیاب ہونے والے ہیں، اور اس سورت کا اختتام جو ہے وہ کیا کہ کافر فلاح نہیں پاتے. اور ساتھ میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو غور و فکر کی دعوت بھی دی ہے. اپا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا ہے؟ کبھی تم نے سوچا کہ تمہیں کیوں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں ہمیں, سوچو غور کرو فکر کرو کیا ہم نے تمہیں ایسے ہی پیدا کر دیا, کتے بلی پیدا ہوئے اور مر گئے, کیا تمہاری پیدائش بھی اسی قسم کی ہے؟ نہیں. افحسب تم, کیا تم گمان کرتے ہو, انما خلقناکم عبثا, کیا ہم نے تمہیں عبث پیدا کر دیا, یوں ہی پیدا کیا؟ وانکم الینا لا ترجعون, اور کیا تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ مطلب یہ کہ ہم نے تمہیں بھیجا ہے خود کہ جاؤ ایک زمانہ گزار کر آؤ, پھر ہم اپنے پاس بلانے والے ہیں. اس لیے میرے عزیز بھائیوں, یہاں ہم دار الامتحان میں آئے ہوئے ہیں, امتحان کی فکر کرنی چاہیے ہمیں کہ جس امتحان میں اللہ تعالی نے ہمیں مبتلا کر کے یہاں بھیجا ہے, کیا وہ اس امتحان میں ہم کامیاب ہیں کہ نہیں, واپس جا رہے ہیں تو کامیاب واپس جا رہے ہیں کہ نہیں. اگر ایمان کے ساتھ واپسی ہو گئی تو انشاءاللہ کامیابی ہے, لیکن خدا نہ کرے بھائی اگر ایمان کی دولت ہم نے یہیں چھوڑ دی, باقی دنیا کی ساری دولتیں ہمارے پاس ہیں لیکن پھر بھی وہ واپس تو نہیں جانے والی, اپنے ساتھ تو کوئی بھی نہیں لے کے جاتا, کتنا ہی بڑا بنگلہ ہو اس بنگلے میں کیسے خوبصورت صوفے ہوں, کتنے بڑے بڑے فانوس لٹکے ہوئے ہوں, کتنے ہی جو ہے وہ عظیم الشان جو ہے وہاں پر جو ہے آراستہ اور پیراستہ باغات ہوں, اور اس بنگلے کے اندر جو ہے وہ جناب خدمت گار بھی ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ جناب ڈنر کے سیٹ بھی ہوں, اور اس میں چائے ہو, اور اسی طریقے سے برتنوں میں سالن اور روٹیاں ہوں, لیکن کیا مرتے وقت یہ سب چیزیں ہم اپنے ساتھ لے جائیں گے؟ یہ سب کچھ یہیں چھوڑ کے جائیں گے؟ اس لیے کچھ غور و فکر سے کام لو, اور اپنی زندگی کو اس طرح نہ گزارو جیسے جانور یا بیل یا گائے گزارتے ہیں, بلکہ اپنے ہم سوچتے رہیں اس بات کو کہ اللہ نے ہمیں ایسے ہی نہیں پیدا کیا, بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیں واپس جانا ہے, لہذا اس واپسی کی فکر کرتے ہوئے ہمیں اس کا کچھ خیال کرنا چاہیے, اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرو, انقلاب لاؤ اپنے اندر, تب تک جو ہے ہم جیسے پچھلے سال تھے ویسے اس سال, اور پھر اگلے سال, پھر اس سے اگلے سال, حتیٰ کہ ایسی قبر میں چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے میری بھی اصلاح فرمائے, آپ سب کی اصلاح بھی فرمائے, اور تمام مسلمانوں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے ہمارے مالک و خالق, آپ ہمارے پروردگار ہیں, پالنہار ہیں, اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم پر رحم فرما دیجئے, آپ کی ذات بہت بلند و بالا ہے, بہت عظیم الشان ہے, اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم پر رحم فرما دیجئے, ہم تو مٹی کا ایک ذرہ ہے بلکہ وہ اس سے بھی کم تر کوئی چیز ہیں, اے اللہ نہ ہم میں قوت ہے نہ طاقت ہے, اور بے شک جو کچھ عطا فرمائی ہے ساری قوت طاقت آپ ہی نے عطا فرمائی ہے, اس کو صحیح طور پر اے اللہ صحیح جگہ پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما, اے اللہ آپ نے جو ہمیں عقل و دانش عطا فرمائی ہیں اس کو بھی صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما, آپ کے دیے ہوئے کان, آپ کی دی ہوئی آنکھیں, آپ کا دیا ہوا وجود, آپ کے دیے ہوئے ہاتھ, آپ کے دیے ہوئے پاؤں, اور اے اللہ آپ کے دیے ہوئے عقل و سمجھ, اے اللہ اس کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما, اے اللہ ایسا نہ ہو کہ دیں تو آپ اور آپ ہی کے خلاف ہم اس کو استعمال کریں, اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں اس قسم کے خیالات سے بھی, اپنے فضل خاص سے اللہ صحیح طور پر استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے, ناجائز گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما, اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما, ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما, اے اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں, اے اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں, اے اللہ تو نے ہی اپنے فضل خاص سے ہمیں بازاروں سے گھروں سے ہٹا کر اپنے گھر یعنی مسجد میں بٹھا رکھا ہے, اے اللہ یہ آپ کا احسان ہے, آپ کا فضل و کرم ہے, ورنہ نہ جانے کتنے لوگ اس وقت بازاروں میں گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں, اے اللہ آپ نے اپنے فضل سے ہمیں جب یہاں بیٹھنے کی طاقت اور توفیق دی ہے, یا اللہ سننے سنانے کی ہمیں توفیق دی ہے, یا اللہ ہمیں عمل کی قوت بھی عطا فرما دے, اے اللہ ہمیں عمل کی قوت بھی عطا فرما دے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے, اے اللہ ہمیں اپنی شکل و صورت, اپنا لباس, اپنی چال ڈھال, اپنا چلنا پھرنا سب اے اللہ سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے, جو رکاوٹیں ہیں اللہ ان کو دور فرما دے, عافیت عطا فرما دے, اے اللہ خیر عطا فرما دے, شر و فتنوں سے بچا لے, اے اللہ یہ دعائیں ہمارے گھر والوں کے حق میں بھی قبول فرما, ہمارے بچوں کے حق میں قبول فرما, ہماری مائیں بہنیں بیٹیوں کے حق میں قبول فرما, اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں کسی آزمائش سے دوچار نہ فرما, کسی ابتلا میں مبتلا نہ فرما, کسی بیماری میں مبتلا نہ فرما, اپنا فضل فرما دیجئے, کرم کے معاملے فرمائیے, جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو خاتمہ ایمان پر فرما, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم.
بیٹھوں تو میں پلٹ کے دیکھا تھا کہ کوئی بیٹھا ہے یا میری طرف سے
کون
ملے کوئی بیٹھا ہے واقعی یا میری طرف سے
آپ کو اچھی ہے اللہ آپ کو نبے کا سوکھل کا کرنا ماشاء اللہ کمال اللہ تعالیٰ برکت دے
جی مرغی کے پیٹ میں سے انڈے نکلتے ہیں وہ کھا سکتے ہیں
کس کے پیٹ میں سے
مرغی کے پیٹ
کھا سکتے ہیں بھائی
اور مچھلی بھی
ہاں وہ بھی کھا سکتے ہیں
اور کتنا تھا کہ وہ بکرے کے پائے جو نا کسائی جو جلا کے بیچتے ہیں اس کے جو بال اڑا دیتے ہیں
کھا سکتے ہیں
کھال ہوتی ہے وہ پکا
کھا سکتے ہیں جائز ناجائز نہیں کل بھائی سولہواں پارا پورا اور سترہ پارے کا پاؤ دیکھو بھائی زکات تو اس طرح ادا نہیں ہوتی ویسے بھی جبری طور پر کرتے ہیں ایسا کوئی مناسب نہیں ہے ہمیں اپنی عبادات کی یہ چیزیں ایسی جگہوں پر لگانی چاہیے جہاں پر مصرف صحیح استعمال ہوتا ہو ان کے شر فتنے سے بچنے کے لیے اگر کچھ دے دیں لیکن وہ زکات اور فتنے میں سے نہ دے
ویسے دے اس کے لیے بھی ایک یا تو اس کو ٹالے ہوں گے
نہیں جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے سب ہم جہاں دیتے ہیں وہاں دے دیں اس میں
ہم نے دے دی
نہیں یہ نہ کہیں ان سے یہ کہیے کہ ہم جہاں دیتے ہیں زکات ہم وہیں دیں گے بس صاف بات کہہ دیں کب تک ڈرتے رہو گے کوئی ایسی بات تو ہے نہیں اللہ تعالیٰ زندگی کا مالک تو وہ ہے